الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله آج ہمیں پھر رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں نصیب ہوئی اور سارا مجمع خوش نصیب ہے جسے اللہ نے ان گھڑیوں میں اپنے گھر میں بلا لیا، بٹھا لیا. اللہ اپنے دربار میں ہر کس ناقص کو نہیں بلاتا بھائی، نصیب والوں ہی کو بلاتا ہے، اور نصیب والوں ہی کو اپنے گھروں میں بٹھاتا ہے. تو شکر کی کیفیت ہو تاکہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر اس پہ استقامت نصیب فرما دے. آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز سورہ فاتحہ، جو پورے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. یہ سورت کیا ہے؟ یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، آئینہ ہے، جس میں سارے قرآن کی مختصر سی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. اور شاید یہی بڑی حکمت ہے کہ ہر نماز میں مسلمان اسے پڑھتا اور سنتا ہے کہ سارے قرآن کا مضمون ہر وقت تر و تازہ رہے. قرآن مجید میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے. ماننے والوں کا کیا اللہ کے ہاں سے انعام ہوا، نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، انہی پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی جس کا اجمالاً اختصار سے ذکر موجود ہے. پھر یہ خصوصیت ہے اس سورت کو کہ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الدعاء. دعا مانگنے کا سلیقہ طریقہ اس کے اندر موجود ہے کہ جب دعا اللہ سے کی جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اپنی احتیاج ذکر کیا جائے. اور پھر اس دعا میں یہ بات سکھائیے کہ دیکھو، یوں تو تمہاری زندگی کی بے شمار ضروریات ہیں، لیکن تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تمہیں صراط مستقیم مل جائے، ہدایت کی دولت مل جائے. یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت بھی ہے ہدایت مل جائے. تو اس سورت کے اندر دعا بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، اور ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی علمی عملی کجروی روش کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ تم اس روش سے محفوظ رکھنا جو مغضوب ہیں، جو ضالین ہیں. اور ساتھ رہنمائی فرمائی کہ دیکھو، دین پہ چلنے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک کتاب کی اور دوسری شخصیت کی، دونوں چیزیں ضروری ہیں. فرقہ واریت وہاں فروغ پاتی ہے جہاں صرف کتاب لے لی اور اللہ والے چھوڑ دیے اور اپنے انداز سے قرآن کا مفہوم بیان کیا، اس سے بھی فرقہ گروہ بندی پیدا ہوتی ہے. اور وہاں بھی گروہ اور فرقہ واریت پھیلتی ہے جہاں کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور صرف شخصیت پرستی آ گئی. ہدایت کا راستہ یہ ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے، اللہ کی کتاب بھی ضروری ہے، اللہ والے بھی ضروری ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتے ہیں تو مسلمانوں کو صراط مستقیم نصیب ہوتی ہے. مسلمانوں میں فرقہ واریت وہاں آئی جہاں کتاب لے لی اور اپنا ذہن لڑایا، اپنی سوچ لگائی اور اپنی ریسرچ اور اپنی خواہشات کو اس کے اندر سے نکالنا شروع کیا، اللہ والے چھوڑ دیے، ان کی رہنمائی چھوڑ دی. یا گمراہی اور فرقہ پرستی وہاں آئی جہاں شخصیت پرستی آ گئی، کتاب اللہ چھوڑ دی. تو فرقہ واریت سے حفاظت کا راستہ ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور اللہ والے بھی ضروری ہے. تو اسی کے رہنمائی اور سبق سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے کہ سیدھا راستہ چاہیے، انعمت علیہم، یہ اللہ والے ہیں، ان پر جن پر اللہ کا انعام ہے انہیں دیکھتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ. اور یہ اللہ والے کون ہیں؟ جو لا ریب فی کتاب پر عمل کرتے ہیں، قرآن ان کی زندگی کا دستور ہے، پھر سورہ بقرہ کا تذکرہ ہے، اور سورہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے ہرس و ہوس میں اور لالچ میں آ کر دولت ہتھیانے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں اس کے لاش کو اٹھا کر دوسروں کے گھر میں ڈال دیا. قریب تھا کہ دونوں کے درمیان تلواریں نیاموں سے نکلیں اور جنگ چھڑ جائے. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی، ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ٹکڑا اس مردے پر لگاؤ. تو اللہ نے اسے زندہ کر دیا، اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی کہ یہ میرا قاتل ہے. اور اس زمانے کے اندر ایک گروہ ایسا بھی تھا جو یہ انکار کیا بیٹھا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. اللہ نے اس مردے کو زندہ کر کے وہ عقیدہ اور وہ گمراہی اس کا بھی ازالہ فرمایا کہ اللہ رب العزت مارنے کے بعد بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے. اور بھائی اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، چاہے تو یوں ہی زندہ کر دے، چاہے گوشت کے ٹکڑوں سے زندہ کر دے، زندہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. چونکہ اس بقرہ اور گائے کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور تین طبقات ہیں، ایک ایمان والے ہیں، دوسرے کفار ہیں، تیسرے منافق ہیں. تینوں کی صفات عادات کا ذکر فرمایا. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ایمان والوں کی پانچ خوبیاں بہت نمایاں ہوا کرتی ہیں. ایک تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جنت کوئی نہیں دیکھی، جہنم کوئی نہیں دیکھی، قبر کوئی نہیں دیکھی، پل صراط کوئی نہیں دیکھا. جتنے یہ حقائق ہیں جو انہیں اللہ نے بتائے، اللہ کے رسول نے بتائے، آدمی اپنے حواس کے ذریعے ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان والا دل و جان سے اس پہ یقین رکھتا، دل و جان سے اس پہ ایمان رکھتا ہے. ایک ایمان والوں کی خوبی یہ ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے شرائط کا خیال رکھ کے، آداب کا خیال رکھ کے، اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے ایمان والا. اور تیسری صورت یہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. مسلمان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا بھی حق ادا نہ کرے، اور جب تک کہ مخلوق کا بھی حق ادا نہ کرے. زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا. اور چوتھی نمایاں خوبی یہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. اور پانچویں بہت انقلابی خوبی مسلمان میں یہ ہے کہ یہ آخرت کی زندگی پہ ایمان رکھتا ہے. یہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ انقلاب برپا کرنے والا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی مرنے کے بعد ہے، یہ سفر ہے، مسکن مقام ٹھکانہ وہ ہے، یہ راہ چلتے مسافر کی طرح ہم ہیں، وطن وہ ہے. اگر یہ یقین آ جائے آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اس کی ترجیحات بدل جائیں، اس کی زندگی کا رہن سہن انداز معیار سب بدل کے رہ جائیں، تو مسلمانوں کی زندگی میں سب سے انقلابی عقیدہ آخرت کی زندگی پہ یقین ہے. آخرت کی زندگی پہ یقین ہے. یہی تو وجہ ہے ایک صحابی کو سینے پہ تیر لگا اور سرخ خون کے فوارے نکلے، اور اس کی زبان کے الفاظ ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کافر کھڑا تھا، اس اندھے کو کیا نظر آئے یہ کامیابی؟ کہنے لگا تیری بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور کاروبار تیرا تباہ ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. تو دوسرے نے کہا یہ کفر اور شرک کی ظلمت میں یہ کامیابی نظر آ ہی نہیں سکتی، یہ کامیابی تو صرف ایمان کے نور سے نظر آتی ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، جیا بھی اللہ کے خاطر آج مر بھی اللہ کے خاطر رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایمان والے ہیں۔ دوسرا تذکرہ منافقین کفار کا تذکرہ فرمایا، اور کفار کا تذکرے میں ایک بہت بڑا ضابطہ بتایا، کیا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ رب العزت اس دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی۔ یہ سب سے بڑا گناہ کی سزا اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا میں یہ بڑی سزا نہیں کہ اس کی گاڑی اسے چلا جائے، کاروبار چلا جائے، صحت چلی جائے، عہدہ چلا جائے، منصب چلا جائے، یہ کوئی سزا نہیں ہے گناہ کی۔ گناہ کی سب سے بڑی سزا ہے اللہ اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے، اس سے ایمان اور صراط مستقیم پہ آنے کی توفیق چھین لے۔ یہ گناہ کی سب سے بڑی سزا اس دنیا کے اندر ہے، اندھا ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، دیکھتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے، سنتے ہیں سبق نہیں لیتے، ان کے سامنے عبرت کے اتنے نقشے ہیں لیکن ان کی راہیں نہیں بدلتی۔ یہ ایک سزا ہے۔ پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین کی سب سے بڑی نمایاں خوبیاں یہ ہیں، وہ جھوٹے ہوا کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہوا کرتے ہیں، وہ دھوکے باز ہوا کرتے ہیں، اور وہ اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی سب سے نمایاں خوبی ہیں، فریب دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، تو عقیدہ توحید دنیا کا امن کا ضابطہ ہے، سب سے بڑا جسے کہیں کہ دنیا میں امن کا ضامن عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کا، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے اور اعلان ہے، اس جیسا معجزہ لے کے تو آئے، اس جیسا کلام بنا کے تو دکھائے۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے، اور زمین پر ملنے والی ان کی خلافت ہے، اور ان کا جو فرشتوں سے مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عظمت بخشی، فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ بجا لایا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں کسی دور میں جائز نہیں، تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، عبادت کا سجدہ بھی حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی اس شریعت میں حرام ہے۔ اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو جو عزت بخشی تھی، اور جو ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا روحانی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی، کہ اللہ نے انہیں پیغمبر ان کے ہاں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے انہیں غیر معمولی نعمتوں سے نوازا کہ وہ جب ہجرت کر کے نکلے تو ایک ایسے میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں ان کے لیے کوئی صاحبان نہ تھا، اللہ نے ٹھنڈے بادل بھیج دیے، وہ اس کے صاحبان بن گئے، بھوکے پیاسے تھے، اللہ رب العزت نے جنت کے کھانے بھیج دیے، اور اللہ رب ان کو پیاس لگی تو چٹانوں کے اندر سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عزت بخشی، لیکن نشکری کرنے لگے، احسان فراموش ثابت ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، سرکش ہو گئے، اللہ کے حکموں کی، جسے کہیں اللہ کے احکامات کو ضائع کرنے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا، ان کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں کہ ان کے ہاں سحر اور جادوگر، جادو اس کا رواج بہت تھا، اور ان کے آپس میں حسد اور کینہ بہت تھا، اور ان کے آپس کے اندر یہ تھا کہ کتاب اللہ کی بعض باتیں مانتے اور بعضوں کا انکار کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ والے ہیں ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن والوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنے آپ کو ان کوتاہیوں سے دور رکھنا، ان جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کا تذکرہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے بار بار ازمائش کے گھاٹیوں میں گزارا، اور ابراہیم ہیں ہر ازمائش کی گھانٹی میں کامیاب ہوئے. کبھی بیٹا ذبح کرنے کا حکم فرمایا، کبھی بچے اور بیوی کو صحرا میں رکھنے کی بات کی، اور کبھی کوئی ازمائش، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب رہے اور استقامت کا مظاہرہ کیا اللہ کی فرما برداری پر. پھر اللہ نے انہیں برکت دی کہ ان کی دعائیں قبول فرمائیں. پھر ان کی اللہ نے دعائیں قبول فرمائیں، اور انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہ ایسا پیغمبر دے دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ کے نبوت کے تین نمایاں مقاصد تھے. ایک مقصد تھا قرآن کے الفاظ سکھانا، دوسرا مقصد تھا قرآن کا علم سکھانا، اور تیسرا مقصد تھا اخلاق سنوارنا. معاشرے اور سوسائٹی اور قومیں ان کے اصلاح کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، تعلیم بھی ضروری ہے اور ان کے اخلاق کی تربیت اور سنوارنا بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں پھر معاشرہ، سوسائٹیاں، قومیں بنا کرتی ہیں. پھر اللہ کی طرف سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اولاد کو دین دے دینا، اخلاق سنوار دینا باپ کی طرف سے، یہ اولاد کے لیے بہت بڑی دولت ہے. بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دین کا ماحول دے دینا اور ان کے اخلاق سنوار دینا، یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی دولت ہے. جو دور اندیش ماں باپ ہوا کرتے ہیں، جیسے پیغمبر اپنی اولاد پہ شفقت کرتے ہیں، جیسے پیغمبر دور اندیش ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے دین کی اور اخلاق کی فکر انہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا یہ یہود و نصارہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ان کا ایمان تب قبول ہوگا جیسے تم ایمان لائے ہو، وہ بھی ایسی ایمان لے کے آئیں. پھر دین کا اپنا ایک رنگ ہے، جو اسے اختیار کرے گا وہ دوسروں سے بالکل ممتاز ہو جائے گا، اسی کا تذکرہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 ماہ تک آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، 16 ماہ تک. لیکن آپ کے اندر کا شوق اور آپ کے اندر کی چاہت اور آپ کے اندر کی جستجو تھی کہ انہیں قبلہ وہ ملے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. لیکن حسن ادب تھا، اللہ سے سوال بھی نہیں کر رہے کہ شاید اللہ کی چاہت یہی ہو کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہے، چاہت اس لیے حسن ادب میں سوال بھی نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی بے اختیار آسمانوں کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے کہ کب حکم آتا ہے. پھر حکم آیا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے. تو پھر موقع ملا مشرکین کو، اور اس میں پیش تھے یہودی، پروپیگنڈا کرنے کے اندر تعجب کرنے لگے. تعجب نہیں تھا، حقیقت میں اندر کا عناد تھا، حقیقت میں اندر کا بغض تھا، لیکن پرایا عناد کا تھا. کہتے کہ پہلے قبلہ ٹھیک تھا یا اب قبلہ ٹھیک ہے؟ اگر پہلا قبلہ ٹھیک تھا تو اب کی نمازیں تمہاری ٹھیک کیسی ہوئی، اور اگر پہلا قبلہ غلط تھا اب ٹھیک ہے تو پہلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس انداز سے فریب دیتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے. تو بتایا اللہ نے، اللہ کی ہاں نہ بڑائی مشرق کی ہے نہ مغرب کی ہے، کسی سمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس جدھر اللہ کا حکم ہو گیا اس سمت کی عظمت بڑھ گئی. ساری عظمت اور ساری بڑائی تو اللہ کے حکم میں ہے. پہلے وہ حکم بیت المقدس کی طرف تھا، اب وہ حکم بیت اللہ کی طرف ہو گیا. جو اس کی طرف رخ کرے گا اسی کی عبادت قبول ہوگی. پھر بتایا مشکلات سے نکلنے کا راستہ نماز ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ صبر ہے۔ مسلمانوں، ہم مشکلات کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں کرتے ہیں، یہ آسمانی نسخہ بھی تو کبھی دیکھ لیا کرو کہ صلاۃ الحاجت کا بھی کبھی اہتمام کر لیا کرو، صبر سے بھی جسے کہیں کہ اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کیا کرو۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ کہہ رہا ہے نماز ہے، صبر ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جائے اور جب کوئی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کو برداشت کرنے کی طاقت ویسے پیدا ہو، اس تکلیف کے لیے خوش، اس تکلیف کو اپنے لیے خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا نسخہ دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یقین کر لو کہ تمہاری اس تکلیف پر اللہ تمہیں اجر دے گا، اللہ تمہیں اس تکلیف پریشانی پر کوئی انعام دے گا۔ اگر تمہیں یقین ہو گیا اور یہ تم نے دھیان کر لیا، تمہاری تکلیف خوشگواری میں بدل جائے گی اور تمہارے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ مصیبت برداشت کرنا خندہ پیشانی سے آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والوں حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، لقمہ حلال کی فکر کرنا، لقمہ حلال کی فکر کرنا، اور جس خوش نصیب کو حلال مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ لقمہ حلال کی تلقین فرمائی اور پھر فرمایا جس کو ذرائع اور وسائل حلال کے مل گئے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس دور کی بڑی بزرگی ہے، اس دور کی بڑی بزرگی ہے کہ کسی کے معاملات میں دین زندہ ہو جائے، اس دور کا بڑی بڑی بزرگی ہے کسی کی معیشت میں دین زندہ ہو جائے، اس دور کے اندر بڑی دینداری ہے کہ اسے کمانے میں حلال حلال حرام کی فکر پیدا ہو جائے۔ فرمایا حلال کھاؤ، اور فرمایا جسے حلال مل گیا بہت بڑا انعام ہو گیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اور پھر حرام کی ایک مختصر سی فرض بتائی، غیر اللہ کے نام پہ خنزیر ہے، مردار ہے، انہی کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پہ نظر کی جائے وہ بھی حرام ہے، اور اس کی حرمت ایسی جیسے خنزیر کی طرح ہے، اس فرض میں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں، جو زندگی کی پونجی دیتے ہیں اور گمراہی خریدتے ہیں، زندگی کی پونجی اور دولت دیتے ہیں اور گمراہی خریدتے ہیں۔ بڑی ہمت ہے، آگ پہ کیسے صبر کریں گے، بڑی ہمت ہے، آگ پہ کیسے صبر کریں گے۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ زندگی کی پونجی خرچ کرو، ہدایت لے کرو، زندگی کی پونجی استعمال کرو اور اس کو خرچ کرو، ہدایت کی دولت کماؤ۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہدایت پہ جینا نصیب فرمائے اور ہدایت پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔